السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورة الأعراف کے رکوع نمبر 21 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 163 سے بیان شروع ہوتا ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہود کی ایک بستی کا ذکر کیا جو دریا کے کنارے آباد تھی. ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور اس دن کوئی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہونا حرام تھا. یہ لوگ مچھیرے سے شکار کرتے تھے مچھلیوں کا. ان میں آگے نافرمانی کی روش اور کچھ بددیانتی بھی آ گئی. دین کے معاملے میں حیلے بیان اختیار کرنا شروع کر لیے انہوں نے، اور اللہ نے پھر آزمائش بھی ایسی فرمائی. جب ان کے اندر خود برائی پیدا ہوئی نافرمانی کرنے کی، تو اللہ نے بھی آزمائش بھی اسی طرح کی. ہوا یہ کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں خوب آتی تھیں ان کے سامنے، یہ شکار نہیں کر سکتے تھے، اور باقی 6 دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں. اب انہوں نے ایک حیلہ نکالا کہ نہر سے دریا سے کچھ نہریں چھوٹی چھوٹی کاٹی اور تالاب بنا لیے، ان پہ لگا دیے دروازے. جب ہفتے کا دن آتا تھا تو پانی چھوڑ دیا کرتے تھے، مچھلیاں پانی سے تالاب میں آ جاتی تھیں اور دروازے بند کر دیا کرتے تھے، اور اتوار کو جا کے شکار کر لیا کرتے تھے. اب یہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، یہ ہے نافرمانی. تین گروہ بن گئے. پہلا گروہ نافرمانی کرنے والا، دوسرا گروہ خود تو بچ رہا تھا لیکن پہلے گروہ کو روک نہیں رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی بچ رہا تھا نافرمانی سے دوسروں کو بھی روک رہا تھا. جب اللہ کا عذاب آیا تو قرآن کا بیان ہے صرف تیسرا گروہ بچایا گیا. چنانچہ قرآن نے کہا کہ دوسرے گروہ والے لوگ تیسرے والوں سے کہہ رہے تھے وہی قول امت منہم لما تعیدون قوم اللہ مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا دوسرے نے تیسرے کو، تم کیوں اس قوم کو روکتے ہو یہ نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے؟ تیسرے لوگوں نے، تیسرے گروپ کے لوگوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، قالوا ما عذرتن الى ربكم ولعلهم يتقون، تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکے اور شاید یہ لوٹ آئے. معذرت اس بات کی اللہ اگر پوچھے گا تم نے روکا کیوں نہیں، تو بولیں گے اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی، اور شاید ہمارے کہنے سننے سے یہ لوگ باز آ جائیں اور پلٹ آئیں اللہ کی نافرمانی سے. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی انہوں نے فراموش کر دی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائیوں سے روکتے تھے. وآخرنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یسرقون، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا، برے عذاب میں، جو ظلم کیا کرتے تھے. اس لیے کو نافرمان ظالم کو یا نافرمانوں کو ظلم سے نافرمانی سے نہ روکنا بھی ایک ظلم. فرمایا تیسرا گروہ بچایا گیا. پہلا گروہ بھی ہلاک ہوا، دوسرا گروہ بھی ہلاک ہوا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے بنے اور بدی سے روکنے اور بچانے والے بنے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے یہود کا بیان ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سزائیں مسلط فرمائی. کبھی بخت نصر کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام سے 550 برس پہلے، کبھی ٹائٹس رومی عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد، اور ہمیں آج پتا ہے کہ پچھلی صدی میں 20ویں صدی میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے تھے. تو یہ ہے یہود پر اللہ کا عذاب جو ہر دور میں رہا، آخری عذاب ان پر آئے گا. آج ذرا کچھ طاقت پر دکھائی دیتے ہیں پیسے کی بنیاد پر، آخری عذاب ان پر آئے گا قیامت سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. اس کے بعد ان کے کچھ نیک لوگوں کا بیان بھی ہے کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے ناخلف قسم کے لوگ تھے. فرمایا کہ خلف من بعد خلف ورید الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ان کے بعد نافرمان قسم کے لوگ جانشین بنے، کتاب کے وارث بن گئے، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے. وہی آتی معرض مثله یأخذ، اگر ان کے پاس جیسا مال اور ہے تو اور آگے بڑھ کر لے لیں. یہ ہے دنیا پرستی. جب کسی قوم میں اور خاص طور پر کتاب کے ماننے والوں میں دنیا پرست کیا جائے تو پھر اللہ کے نگاہوں میں اس سے بدترین کوئی قوم نہیں ہوتی. یہی روش بنی اسرائیل کے یہود میں پیدا ہوئی، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے، اور یہ روش اللہ معاف کرے کہ آج کے مسلمانوں میں پیدا ہوئی. کتاب کو فراموش کیا، دین کے تقاضوں کو فراموش کیا، بس دنیا کی نظروں میں لگے ہوئے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اس کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نیک لوگوں کا بیان ہے آیت نمبر 170 میں فرمایا والذین یمسکون بالکتاب جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں وقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین ہم اصلاح کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. کتاب کو تھامنے سے مراد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا بھی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. اس کے بعد بیان ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ جو کتاب کی تورات ان کو دی گئی وہ اس کی نصیحت کو مانے اور اس پر عمل کرے. 22 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 172 میں عالم ارواح کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. کیسے نکالا؟ اللہ عالم. یہ متشابہات میں سے ہے. سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اللہ نے ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا. بخاری شریف میں حدیث ہے سارے انسانوں کی روحیں گروہ کی صورت میں موجود تھی. اللہ نے عہد لیا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا انہوں نے کہا ہاں ہاں اے اللہ تو ہمارا رب. یہ عہد الست کلیتا ہے. تمام روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لے لیا. کوئی اگر آج کہے کہ ہمیں تو یاد نہیں تو ہر بچہ ماں کے بطن میں 8-9 مہینے گزار کر آتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ مانتے ہیں؟ یہ عہد اللہ نے رسولوں کے ذریعے تازہ کرایا, کتابوں کے ذریعے تازہ کرایا. کتابیں بھیجیے, رسول بھیجیے, ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو. بس مزید فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ بہانے بناؤ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں, اللہ نے کتابیں بھیج دی, اللہ نے رسول بھیج دیے. تمہارے اپنے اندر اللہ نے اپنی فطرت, تمہاری فطرت نے اپنی معرفت رکھ دی. اس بنیاد پر تم قیامت کے دن جواب دے. اب ایک کردار کا بیان ہے. مفسرین نے اس کا نام بھی بیان کیا بلعام بن باورا. یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے اپنا کچھ علم دیا تھا لیکن یہ اللہ کے دین کو علم کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے رکھ گیا. فرمایا آیت نمبر 175 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان لوگوں کی خبر, اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی. فَانْسَلَقَ مِنْهَا پھر وہ اس سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اللہ نے آیات دی تھی تاکہ اس کو بلندی ملے. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو ان آیات اس علم کے ذریعے اس کو بلندی دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن یہ زمین کی طرف مائل ہو گیا. وَتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا, کتاب کے علم کو فراموش کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا فرمائے گا. آج ہم نے کتاب چھوڑی ہے نا, آج ذلت ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہماری ذلت کی وجہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد بدترین مثال اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دی. فرمایا کہ کل اس کی مثال کتے کی جیسی. یہ مثال اگر کسی انسان نے بیان کی ہوتی اس سے جھگڑا کر لیتا. کس نے بیان کی؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ جس کو اللہ نے آیات کا علم دیا اور وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ اس پر بوجھ ڈالو تب بھی ہانپے گا, اس کی زبان لٹکی رہے گی. بوجھ نہ ڈالو تب بھی ہانپتا رہے گا, اس کی زبان لڑکتی رہے گی. یہ لڑکتی زبان, یہ ڈال کر ٹپکنا, یہ کیا ہے؟ حرص اور حوث کی علامت. یہ ہے اس کی مثال. لیکن فرمایا کہ یہ کسی اکیلے انسان کا کام نہیں ہو سکتا, ایک پوری قوم ایسی حرکت کر سکتی ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ تو مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. تورات کو یہود نے ماننے سے انکار نہیں کیا تھا, اس پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا. ایک جھٹلانا ہوتا ہے عقیدے کا, وہ انہوں نے نہیں کیا تھا, عمل کا جھٹلانا کیا تھا. آج ہماری قوم بھی, مسلمان بھی قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, عمل نہیں کرتے, عمل سے جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس برے طرز عمل سے محفوظ فرمائے.
اس کے بعد بتایا کچھ لوگ وہ ہیں جنات اور انسان میں سے جہنم میں جائیں گے. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے روح کے تقاضے کو فراموش کر دیا، اللہ کی عبادت کے تقاضے کو فراموش کر دیا. فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. بڑے سخت الفاظ، ان کے دل ہی اسے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہی ان سے سنتے نہیں، یہ جانور ان سے بھی بدتر. جانوروں کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی، جانوروں کو اللہ نے روح عطا نہیں فرمائی، جانوروں کے لیے اللہ نے کتاب اور رسول نہیں بھیجے، یہ سب کچھ انسانوں کو دیا. انسان اس سب کے آنے کے بعد بھی اللہ کی اطاعت نہ کرے، دنیا ہی میں پڑا رہے، روٹی کپڑے مکان کے پیچھے ہی بس پڑا رہے اور کچھ اللہ کی عبادت نہ کرے، فرمائے جانور اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس برے طرز عمل سے بچائے اور روح کے تقاضوں پر اور اپنی اپنی عبادت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو اچھے ناموں سے پکار، دعائیں بھی کریں تو اللہ کے ناموں کو استعمال کرنا چاہیے. بخاری شریف میں 99 ناموں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یاد کرنے سے مراد سے پڑھنا نہیں، مفہوم بھی پتا ہو اور ان کے تقاضوں پر بھی آدمی عمل کرتا رہے. اس کے بعد 22 اور 23 رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا کہ ہم ان کو تدریجن پکڑیں گے. آپ ہی دیکھتے ہیں کہ میں نافرمانی کروں کچھ نہیں ہو رہا، جھٹائی پر آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ اس کو مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی. اگر وہ باز نہیں آتا تو اچانک اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ جو ہے وہ فرما لیتے. مشرکین کا بیان ہے نافرمانوں کا، اے نبی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آج سے پوچھتے قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجیے اس کے علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو اس کے وقت پر اللہ کسی کا کوئی ظاہر نہیں کرے، اس کا وقت تو طے ہے. لیکن بھائی یاد رکھیے، ایک ہے پوری زمین پر آنے والی قیامت اور ایک دوسری قیامت بھی ہے، میری اور آپ کی موت کسی بھی لمحے آ سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی کی حدیث میں، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، اور وہ ابھی بھی آ سکتی. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، کل اختیار اللہ کا ہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب سے جاننے والا ہوتا بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا. وما مسنی سوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان لانے والوں. پھر 24 آخر رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الاعراف کا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت کے جوڑے بنائے، تاکہ نکاح کے جائز بندھن کے ذریعے ایک دوسرے کے بعد سکون تلاش کرو. مغرب نے اس بندھن کو چھوڑ دیا، مارا مارا پھر رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، جبکہ اللہ نے ہمیں سکون ہمارے گھر کی دہلیز پر ہی عطا فرما دیا. اس کے بعد ذکر ہے مشرکین کا، اولاد کو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ شریک کھلا لیتے ہیں. لیکن آج ہمارے کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ اولاد بھی اللہ سے نہیں مانگتے. کبھی مزاروں والوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی جھوٹے پیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی جھوٹے عاملین کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جاتے، اللہ سے نہیں مانگتے. یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد بتایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، گناہ کسی مخلوق کے خالق ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، یہ اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. ان کو پکارو تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے، چاہے وہ بت ہو یا وہ انسان سے انتقال کر کے ان کو پکارا گیا ہو، یہ کسی پکار کو سن بھی نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ان کو، آیت نمبر 194 میں مشرکین مکہ کو چیلنج کا انداز ہے، کیونکہ سورہ آراب مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، شدید مخالفت ہو گئی تھی. اللہ کے رسول نے دو انداز سے چیلنج دیا، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ فرما دیجیے نبی اپنے شریکوں کو بلا لو پھر مجھے مہلت نہ دو اور جو چاہو چال چل لو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی. وہ یتولی الصالحین، اور وہی نیک بندوں کی حمایت فرمانے والا ہے. اس کے بعد بڑی اہم ہدایات دی گئی دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. خود العفو، اے نبی درگزر فرمائیے، ان کی ہتھرنیوں کو معاف کیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بھلائی کا حکم دیجئے, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہل قسم کے لوگوں سے کنارہ کشی کیجئے, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان کی طرف سے کچھ چوک لگ جائے وہ روکے گا دین کی دعوت سے, وہ کہے گا پلٹ کے جواب دو, نہیں شیطان کا وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, انہ سمیع علیم بے شک وہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کی شان بیان ہوئی, اگر کبھی شیطان کی کوئی چوک لگتی جائے جیسے ہی یاد آتا ہے فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد قرآن کو سننے کا ادب بیان ہوا, فرمایا آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو توجہ سے اسے سنو, وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن کے ادب میں سے کہ توجہ سے سننا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت مل سکے. اس کے بعد کہا گیا کہ عاجزی سے اور ڈرتے ڈرتے اللہ کا ذکر کیجئے بلند آواز کے بغیر, ذکر اصل پسندیدہ ہے, دعا اصل پسندیدہ ہے, انفرادی طور پر صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے. اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی سورہ آراف کے اختتام پر. اب اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے, یہ مدنی سورت ہے اور اس میں غزوہ بدر کے حالات پر انشاءاللہ تبصرہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے غنیمت کے مال کے متعلق سوال کرتے ہیں, فرما دیجئے وہ تو اللہ اور رسول کا ہے. بدر کا پہلا مارکہ تھا, پہلی جنگ تھی, مسلمانوں کو مال مل گیا, بھئی کیا کریں, سوال پیدا ہو گیا. یہ حکمت ہے قرآن کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے, جیسے جیسے سوال آئے ویسے ویسے جواب آ گیا. تو اللہ نے یہاں تو کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا, فرمایا سب کچھ اللہ کا ہے تاکہ کوئی توقع نہیں ہے مال کی, مال کی وجہ سے جنگ نہیں کرنی, اللہ کے حکم کی وجہ سے مال اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 آئے گی, دسویں پارے کے آغاز میں وہاں غنیمت کے مال کی تقسیم کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کی باطنی کیفیات کا بیان ہے, فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ نے یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا آگے چل کر اولئک هم المؤمنون حقا, یہی پکے مومن ہیں, حقیقی ایمان والے کون ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو, جن کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو, اللہ ہمیں بھی یہ کیفیات عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ بدر کا مارکہ برحق تھا. پس منظر ذرا سے پیش کر دیتا ہوں, مسلمان جب مدینے میں آئے اللہ کے رسول کو قتال کی اجازت مل گئی, بدر سے پہلے 8 مہمات آپ نے روانہ فرمائی, چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے, 8ویں مہم میں مشرک مارا گیا, مشرکی نے مکہ میں انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ قافلہ ان کا تجارت کے لیے جا رہا ہے ابو سفیان کے ساتھ, جو بعد میں ایمان لائے تو اس وقت ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہا کہ اس پر ہمیں اٹیک کرنا چاہیے, وہ قافلہ بچ نکلا شام کی طرف. جب واپس آ رہا تھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہیں, ادھر قافلے والوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے مشرکین نے مکہ کو بتا دیا, وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے. مسلمان نکل چکے تھے جنگ کا ارادہ خالی, بہت معمولی سے سازو سامان تھا. اب یہ تھا کہ یہ جو قافلہ واپس آ رہے تجارتی, اس کو لوٹیں, اس پر حملہ کریں, یا 1000 کے لشکر سے, ظاہر بات ہے تجارتی قافلہ آسان تھا, لیکن اب اللہ فرمانے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ تجارتی قافلہ چلا جائے اور 1000 کے لشکر سے بے سر و سامانی کی کیفیت میں جنگ ہو اور اللہ ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا فرمائے. یہ ہے سارا ایمان کا معاملہ, بغیر تیاری کے نکلے 313, 1000 کے لشکر میں اللہ نے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں ان کو خطا عطا فرمائی. اب فرمایا جا رہا ہے کما خرجک ربک من بیتک بالحق, اے نبی اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے بامقصد طور پر نکالا, یہ نکلنا حق کے ساتھ تھا, اللہ چاہتے تھے کہ کفار کو مغلوب کیا جائے. اللہ نے مزید فرمایا ہے کہ اللہ نے 2 میں سے 1 لشکر کا وعدہ کیا تھا, تمہاری خواہش تھی کہ وہ تجارتی قافلے والا مل جائے, اللہ کی خواہش تھی کہ 1000 والوں سے لڑائی ہو تاکہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت فرما دے, چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوری رات دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دعا سن لی, اللہ ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہے، ہزار کا لشکر ہے نا، اللہ ہزار کو بھیج رہا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے خوشخبری اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، ورنہ اللہ ہزار کو بھیجے بغیر بھی تمہیں فتح دے سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، ذکر ہے اللہ نے اہل ایمان پر اونگ تاری فرما دی، نیند آگے مختصر تھی ان کو، فریش ہو گئے. اللہ نے بارش برسا دی، مسلمان ریتیلی زمین پر تھے، وہاں انہوں نے پانی جمع کر لیا، نہائے دھوئے بھی، پی بھی لیا، غسل وغیرہ بھی سب کچھ کر لیا، اللہ نے ان کو چاقو چوبند کر دیا. اور اس کے برعکس مفسرین نے لکھا مشرکین کے پاس پانی میں کیچڑ پیدا ہو گیا، ان کے لیے مصیبت پیدا ہو گئی. پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا انی معاکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو، جاؤ ان کی مدد کرو. مزید اللہ نے اسے کہا کہ کفار کے ایک ایک پور پر ضربے لگانا، ان کی گردنیں بھی اڑانا اور ان کے ایک ایک پور پر ضربے لگانا، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو اہم تلقین، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کسی گروہ سے تمہارا کفار کے گروہ سے مقابلہ ہو تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگو. ہاں آگے بتایا گیا اگر کوئی پیچھے اس سے ہٹ رہا ہے، کوئی جنگی تدبیر چلے تو کوئی حرج نہیں، اپنے لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے علاوہ جو ہٹے گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے. اس کے بعد بڑا پیارا مقام قرآن کا، آیت نمبر 17 ہے سورہ انفال کی، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، 70 مشرک مارے گئے تھے، اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی تھی. عجیب بات ہے، صحابہ لڑے ہیں 313، اللہ کہے تم نہیں لڑے، میں نے قتل کیا، مٹی اللہ کے رسول نے اٹھا کر پھینکی تھی کفار کی طرف، ان کی آنکھوں میں چلی گئی تو بھگدڑ مچی، مسلمان نے شہید کافر کی کفار کو پھر جو قتل کیا. اللہ فرما رہے نہیں مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی. کیا مطلب؟ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو تمہارے سارے عمل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی، اس سے اونچا کوئی مقام قربت کا ہو سکتا ہے؟ بندہ عمل کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. اللہ ہمیں اپنے دین کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے ابو جہل نے بڑی دعائیں مانگی تھی، اللہ فیصلہ فرما دے، فیصلہ فرما دے، وہ تو مارا گیا نا بدر میں، لیکن اللہ نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فیصلہ مانگ رہے تھے، لو فیصلہ آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو، تمہاری کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ کام نہیں آ سکی اللہ کے مقابلے میں. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اہل ایمان کی ہدایات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بلا تولوا عنہ، اور اس سے رو گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک سننا ہے کافر کا، سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، ایک سننا ہے منافق کا، سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور ایک سننا ہے پکے مومن کا، سنتا ہے دل کی گہرائیوں سے، دل کے کانوں سے اور عمل کرتا ہے. اللہ ہمیں صرف سننے سنا کر چلے جانے کی نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، وہ تمہیں اس بات کی طرح بلا دے جس سے تمہارے لیے زندگی ہے. اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو گے تو روحانی صدا کی زندگی بسر کرو گے، اطمینان والی زندگی ملے گی، بے سکونی سے اللہ تمہیں بچا لے گا. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے، جانتے بوجھتے حق کو نہ سنے، جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دے، حق کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، عذاب سے، جو تم میں سے مخصوص لوگوں پر ہی نہیں آئے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہر کوئی پستا ہے، ایک گروہ بچتا ہے جو ہم نے پڑھا آج، جو نیکی کا حکم بھی دے اور بدی سے منع کرے، باقی عذاب آتا ہے تو سارے جاتے. اللہ نے عذاب عام سے محفوظ فرمائے، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد صحابہ کو اللہ نے نعمت یاد دلائی، مکے میں کمزور تھے، اللہ نے مدینے کی صورت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اب آگے بڑھو، اللہ کے دین کی امانت کے تقاضے پورے کرو. انہوں نے تو پورا کر لیا، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز. اللہ نے ہمیں بھی پاکستان کی صورت میں خطہ زمین دیا، ٹھکانا دیا تھا نا، ہم نے کیا کیا، بلڈنگیں بڑی بنائی، کاروبار بڑے چمکائے، اللہ کے دین کو فراموش کر دیا. ہمارے باپ دادا تو یہی کہتے ہیں، اس لیے آئے تھے کہ اللہ تیرے زمین پر تیرے احکامات کو نافذ کریں گے، لیکن آج ہم نے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دی. ذرا الفاظ سنیے قرآن کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتقولوا اماناتکم، آپس کی امانت میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، دین کے ساتھ غداری نہ کرو، دین کے ساتھ خیانت نہ کرو. صحابہ نے نہیں کی تھی، اس لیے ان کے بیان میں میں نے بیان نہیں کیا، اب بیان کرو ہمارے حالات کے حوالے سے. فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا مَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے پیچھے پڑ کر دین کو بھول نہ جانا. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرُ الْعَظِيمِ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، وہ آخرت پیش نظر ہوگی تو دین کی محنت ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اس خطۂ زمین پر اپنے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چودہ رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہیں وہ بصیرت مل جائے گی کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر لو گے، غلط اور صحیح میں تمیز کر لو گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اس کے بعد بیان ہے کہ مکے والوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی تھی، ہجرت کی رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ان کے سامنے سے ہی ہجرت کی رات نکل گئے. اس کے بعد ذکر ہے مشرکین کا، وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ یہ جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساتے، ہمیں دردناک عذاب دیتے، اس ہٹائی پر آگے اللہ سے عذاب مانگنے لگے. اللہ نے کہا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. جب تک مکے میں تھے عذاب نہیں آیا ان پر، اللہ کے رسول کو وہاں سے ہجرت کرائی گئی، پھر ان کو مکے سے باہر نکالا گیا اور پھر بدر میں پٹائی ہوئی، 70 مشرک مارے اور 70 قید ہوئے، اللہ نے حرم کا تقدس برقرار رکھا. تو نبی موجود رہے، اس وقت تک تو نہیں ہوا، نبی کو نکلنے میں مجبور کیا، اس کے بعد عذاب آنا ان پر شروع ہوا. فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ لوگ بخشش مانگنے والے ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے اور علماء نے بھی بیان کیا کہ یہ لوگ جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ نے عذاب میں تاخیر کی ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو تم لوگوں کے لیے امن کی شے استغفار چھوڑ جاؤں گا، یہ کرتے رہو گے تو اللہ عذاب سے بچائے گا. لیکن استغفار اور توبہ کون سی میرے بھائی، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی، گناہوں کی زندگی چھوڑو، اطاعت کی زندگی اختیار کرو، یہ اصل توبہ ہے، اس کے بعد اللہ کی نعمت انشاءاللہ آئیں گی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ مشرکین کو عذاب تو ضرور دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. اس کے بعد بتایا گیا مشرکین کی نمازیں کیا رہ گئی تھی، فرمایا وما کان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا، اور کعبے کے نزدیک ان کی نماز تو صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا رہ گئی. یہ بگاڑ آ گیا تھا ان کے اندر، سیٹیاں بجانا تالیاں پیٹنا، آپ کے ذہن میں قوالی کی مثال آ رہی ہوگی، یہ کیا ہے، دین کے نام پر قوالیاں گائی جاتی ہیں اور موسیقی کے آلات بجائے جاتے ہیں جن کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے. پھر آج کل حمد و ناز رسول مقبول موسیقی کے ساتھ معاف کیجیے گا گائی جا رہی ہیں، کیا الفاظ استعمال کروں اس کو، تو سیٹیاں اور تالیاں اس کو دین بنا لیا معاذ اللہ، یہ مشرکین کا طرز عمل تھا. اس کے بعد بتایا کہ مشرک کتنا ہی مال خرچ کریں، یہ کفار اللہ کے مخالفت میں کتنا ہی مال خرچ کریں، کچھ کام نہیں آئے گا، یہ مغلوب کیے جائیں گے. مزید اللہ نے فرمایا اللہ پاک اور ناپاک کو جدا کرے گا، اہل ایمان کو اللہ مدینے لے گیا، مشرکین کو نکالے گا حرم سے باہر، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما کر رہے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 39 میں قتال کا مقصد بیان ہوا، فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور قتال کرو اے مسلمانوں ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ان حالات کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے لیے آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو یا جو مسلمان ہو اس کے لیے پورے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ایسے حالات کو فتنہ کہا گیا. فرمایا جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، زمین پر پورا نظام زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے، تب تک جنگ جاری رہے گی. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب جاننے والا ہے. یہ ہمارے دین میں جنگ کا مقصد ہے، زمین اللہ کی ہے، نظام اس کا آنا چاہیے، جب اس کا نظام آئے گا تبھی بے انصافی ختم ہوگی، تبھی لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں گے. اس کے بعد دسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، غنیمت کی تقسیم کا بیان آیا. فرمایا کہ 1/5 20% حصہ بیت المال میں جائے گا، جس سے اللہ کے رسول کو بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ داروں کو بھی ملے گا، اور عام یتیموں مسکینوں محتاجوں کو ملے گا. اور 4/5 حصہ مال غنیمت کا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، 80% جو جنگ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے تھے. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ کام ہوتا رہے، اگر تم لوگ خود کچھ طے کرتے تو کبھی جنگ نہ ہوتی. بلا کی لیا اللہ امرن کا نہ مقبولا، لیکن اللہ نے چاہا جو کیا تاکہ وہ کام جو اللہ چاہتا تھا وہ پورا ہو کر رہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. کفار کو بھی پتا چل جائے وہ باطل پر مرے، اور اہل ایمان کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کی مدد آ گئی تو یہ ہم پر ہیں. یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا. مزید اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، ان کے ہزار کی تعداد کو اللہ نے تمہیں تھوڑا دکھایا، اور تمہیں ان کو تھوڑا ہی دکھایا، تاکہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہو. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ کام ہو کر رہے جو اللہ چاہتا تھا. یہ سارا اللہ کا منصوبہ تھا. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، قتال کے حوالے سے بہت اہم ہدایات اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹنا. واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کے بغیر جنگ نہ ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. مزید صاحب آتی ہو اللہ و رسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور آپس سے جھگڑا پیدا نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا. فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے ورنہ. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روگ ان پر سے ختم ہو جائے گا. واصبروا، صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ذکر کرتے رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جڑے رہو، اختلاف نہ کرو، صبر کرو. یہ اہم ہدایات. ایک اور ہدایت دی گئی، وہ مشرکین مکہ جب نکلے تھے شرابیں پیتے ہوئے گاتے ہوئے نکلے تھے، ناچتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. فرمایا مسلمانوں کو تکبر کرتے ہوئے نہ نکلنا. مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اپنی قوت بازو اور اسباب پر نہیں ہوتا. تکبر نہ کرنا. اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے. شیطان بڑبڑا کر لایا تھا بدر کے اندر مشرکین مکہ کو. مفسرین نے لکھا ہے یہ انسانی شکل میں موجود تھا سرداروں کے درمیان، اور اس نے کہا تھا نکلو، جنگ کرو، آگے یہ لوگ. لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، بھاگ گیا. فلما تراد الفیاتان، جب دونوں لشکر آپ کے سامنے ہوئے، نقص علی عقبیہ، تو شیطان اپنی ایڑیوں پر پھر گیا. پہلے اس نے بڑے وعدے کیے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو بھاگ گیا. فقال انی بری منکم، اس نے کہا میں تو تم لوگوں سے بری ہوں، لا تعلق ہوں. انی ارى ما لا ترون الا اخاف الله، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یہ فرشتے آ گئے، میں نہیں رہ سکتا یہاں پر. یہ ہے شیطان کا ڈرامہ، شیطان کی پٹی، جو دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. بھاگ جاتا ہے موقع پر انسان کو دغا دے کر. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے، کچھ منافقین کا بیان ہے. انہوں نے کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، یاد کرو جو منافق لوگوں نے اور جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے نفاق کی، انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ جملہ توجہ سے سنیے، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. منافق کون؟ جو دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے، فراموش کرتا ہے، اس کو دنیا کی لذتوں میں پڑا رہتا ہے. اور مؤمن کون؟ جو اللہ کے احکامات کے خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے. تو منافقین نے کہا کہ یہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اہل ایمان نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے خاطر، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ گھر بار کی، نہ بیوی اولاد کی. عام دنیا پر ساتھ کیا سمجھتے ہیں تو پاگل ہو گئے. واقعی صحابہ دیوانے تھے، کس معاملے میں؟ اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں. اللہ ہمیں ان کی دیوانگی میں کچھ حصہ عطا فرمائے. جب ہم کریں گے تو لوگ کو کہیں گے بھائی تو لوگوں نے تو رسولوں کو برا بلا کہا معاذ اللہ, صحابہ کو برا بلا کہا معاذ اللہ, ہمیں اگر کسی نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات. بلکہ سعادت ہے کہ جو رسولوں پر گزری وہ سنت ادا کرنے کا کسی درجے میں ہمیں بھی موقع مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد کفار کی موت کا بیان بڑی سختی کے ساتھ فرشتے ان کی موت جو ہے موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں. فرمائے کہ جیسے فرعون والوں پر عذاب آیا ایسے ہی عذاب اس وقت کے نافرمانوں پر بھی آئے گا. پھر یہود کا بیان ہے, فرمائے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا بس وہ ایمان نہیں لاتے. الفاظ ہے بدترین جانور, یہود کی طرف اشارہ. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. بولو کہ اے مسلمانوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہر مرتبہ, وہ ڈرتے نہیں. تین قبیلے تھے یہود کے مدینے میں آباد تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نضیر. ان سے اول اللہ کے رسول نے معاہدے کیے تھے, انہوں نے خلاف ورزی کی. فرمایا کہ بدترین جانور ہیں. اس کے بعد کہا گیا مسلمانوں ان کو سزا دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت حاصل ہو, کوئی تم سے دغا بازی نہ کر سکے. ایک اہم ہدایت دی گئی آیت نمبر 58 میں, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہو بغاوت کا, نافرمانی کا, خلاف ورزی کا, معاہدے کی, ان کا معاہدہ ان کو لوٹا دو. معاہدے کا احترام لازم ہے. معاہدہ ختم کرو, اس کے بعد ان کے خلاف جو کچھ کرنا کارروائی کرو, اس سے پہلے نہیں. کیوں؟ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد آٹھواں رکو شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 60 ہے, تیاری کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَبِرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیار کو جو بھی تم میں سے قوت سے ہو سکے اور گھوڑے بنے ہوئے, اس سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روح پیدا کرو. جنگی تیاری مسلمانوں پر لازم ہے. یہ ایٹم بم اللہ کی امانت ہے, امت کی امانت ہے آج ہمارے پاس, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری. فرمائے اس سے دشمنوں کے دلوں میں روح پیدا کرو اور اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روح پیدا کرو. 14 مئی 1998 کو بھارت نے دھماکے کیے تھے, اگلے دن واجپئی نے کہا پاکستان کی ایک چیز بجا دیں گے. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے دھماکے کیے, 29 مئی کو واجپئی نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ روح پیدا کرنے کے لیے جنگی تیاری مسلمانوں کے ذمے لازم ہے. مزید فرمائے اس کے لیے پیسہ خرچ کرو, اللہ لوٹائے گا تمہیں واپس. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس صلاحیت کی حفاظت کی توفیق دے اور اسلام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے, اور امت کو بھی توفیق دے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے وہ محنت کرے. اس کے بعد فرمائے کہ اگر صلح کا امکان ہو فجنح لہا, تو نبی صلح کر لیجیے. وہ توکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجیے. جنگ بلائے جنگ نہیں, اگر صلح مفید ہے مسلمانوں کے لیے تو صلح کر لو, اور اگر اندیشہ کہ کوئی خیانت کر جائے گا تو اللہ تو ہے نا, اللہ پر توکل کرو. اللہ نے پہلے بھی اہل ایمان کی مدد کی ہے, اگر کوئی صلح کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تمہاری انشاءاللہ تعالی مدد فرمائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایو النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ اہل ایمان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی. تو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اس کے بعد خبر شروع ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حرض المؤمنین حرض المؤمنین علی القتال. اہل ایمان کو جنگ پر آمادہ کیجیے. پہلے کہا گیا تھا اگر 20 کے تمہارے 20 ہوں گے صبر کرنے والے اور کفار کے 200 ہوں گے تو لڑو, اللہ غلبہ دے دے گا. اس کے بعد اللہ نے آسانی فرما دی, فرمائے گا ایک اور دو کا ریشو ہے, اگر تم 100 ہو سامنے 200 ہو لڑ جاؤ, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. علماء نے لکھا اس سے کم کی تعداد اگر ہو تو جنگ لازم کے درجے میں نہیں آئے گی, اور اگر اتنا ریشو ہو ہماری تعداد ان کے مقابلے میں ایک کے مقابلے ان کے 200 ہو اور ہمارے 100 ہو تو لڑ جاؤ, اس وقت بھاگنا جائز نہیں ہوگا. رہا معاملہ آج تو ہتھیاروں کی جنگ ہے تو اسی مناسبت سے دیکھنا پڑے گا, اگر ان کی 2 کی تعداد ہے ہماری 1 کی تعداد ہے لڑ جاؤ, یہ بات یہاں پر بیان ہوئی. اس کے بعد بتایا گیا کہ بدر کے موقع پر قیدیوں سے کچھ فدیہ لے لیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کر دیا جب تک جنگ پوری طرح ختم نہ ہو جائے قیدی نہ بناؤ, جنگ اچھی طرح ختم ہو جائے ان کی کمر ٹوٹ جائے اچھی طرح پھر جو ہے وہ قیدی بنانا جائز ہوتا. اس کے بعد 10 اور آخری رکوع سورہ مبارکہ تھا, جن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا ان میں عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کے چچا کچھ اور لوگ بھی تھے. کہہ دیا گیا دیکھو جنہوں نے فدیہ دیا ہے اگر وہ ایمان قبول کر لیں گے اللہ انہیں کوئی بھلائی معلوم کر لے گا تو اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے گا اور جو گناہوں کی مغفرت ان کو ملے گی وہ فدیے کی رقم سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد اہل ایمان میں سے مہاجرین اور انصار ان کی تعریف بیان کی گئی. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے نصرت کی یعنی انصار ونصروا اور مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو مہاجرین اور انصار کی تعریف کی گئی. اس کے بعد بتایا گیا اگر صرف مسلمان باہر کے علاقوں میں مدینے سے جب تک وہ ہجرت نہ کرے ان سے تمہارا کوئی پکا تعلق قائم نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہجرت کرنا فرض تھی, مدینے میں آنا لازم تھا. فرمایا کہ ہاں اگر کہیں مسلمان مظلوم ہو مدد کے لیے پکارے تو مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی, لیکن ایک شرط ہے, اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے تو اس قوم میں جا کے اقدام نہیں کر سکتے, پہلے معاہدہ ختم کرو. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی نا, معاہدہ ختم کیا ہے اس کے بعد مکہ کی فتح ہوئی. آج بھی اگر ہمیں کہیں جانا ہے جنگ کے لیے تو بھائی پہلے اپنے ملک کو اسلام نافذ کرو, اور اگر کہیں جانا ہے تو معاہدہ ختم کرو. معاہدے کے ساتھ جنگ کرنا یہ خیانت ہے قرآن کی نگاہوں میں, اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا اگر ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہی نہ ہو اور وہ کفار سے دوستی کرنا شروع کر دے فساد مچ جائے گا زمین میں. ایمان والوں کی دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ ایمان والوں سے. اس کے بعد بتایا آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا دل میں اللہ کا خوف حقیقت ایمان کی علامت ہے, قرآن بیان ہو تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے عمل میں کیا دکھائی دے گا, اندر ایمان ہوگا تو عمل میں کیا ہوگا. فرمایا کہ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا, جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. پکے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عمل میں جہاد دکھائی دے گا, مستقل محنت اللہ کی بندگی کے لیے اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت میں فرمایا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی تو ہیں, لیکن جہاں تک شریعت کے احکامات کے لاگو ہونے کا معاملہ ہے تو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, رحمی رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں لیکن وراثت میں حصہ کسے ملے گا؟ جو خونی رشتے دار ہو. تو وہ مسائل تو شریعت کے احکامات کے تحت حل ہو گئے, باقی سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلیٰ آلہ وآلہ وسلم. السلام علیکم.